ایسی زندگیاں بننے میں اس کو ذریعہ فرما دے.
کیونکہ یہ اجتماع اسی لیے ہوتا ہے اور اجتماع میں یہ کہنا سننا یا دلانا اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک ایک ایمان والا اس سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھ کر اس کو پورا کرتے ہوئے جینے والا بن جائے. یہ خالی کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے, دنیا میں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں, ایسے یہ کوئی فنکشن نہیں ہے, یہ کوئی ایسا رسمی پروگرام نہیں ہے, بلکہ اتنے نمبر کی محنت کے صدقے میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہ ہم سب کا جمع ہونا ہوتا ہے. وہ جمع ہونا یہ ہوتا ہے کہ ہر ایمان والے کے ذمہ لباس میں چند ذمہ داریاں رکھی ہے. اللہ پاک نے اس کو چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور یہ بات فرمائی کہ جو بھی ایمان والا مرد یا عورت ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا, اللہ پاک جب تک وہ دنیا میں رہے گا اللہ پاک اس کو خوشحال جینا نصیب کر دیں گے, اور جس دن اس کا مرنا ہوگا اللہ اس کو مرنا اچھا کر دیں گے. اور دوسری جگہ یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اس سے غفلت برتے گا, انجان رہے گا, تو پھر ایسے انسانوں کو اللہ اس کے خوشحالی کی زندگی ختم کر دیں گے کہ جب تک وہ جیے گا چین سے جی نہیں سکے گا, اور جب اس کا مرنا ہوگا تو اللہ حفاظت فرماوے, آدمی کا مرنا برا ہو جاتا ہے, اور جس کا مرنا برا ہو گیا اس کے موت کے بعد کی جو زندگی آ رہی ہے وہ بہت ہی بھاری زندگی ہے. موت کے بعد کا ایک ایک مسئلہ بہت بھاری ہے, پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. ان چیزوں کی فکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں امت کے لیے کرتے تھے. اب دنیا میں نبی نہیں ہے, پردہ فرما گئے, تو نبی کی اس ہمدردی کی بات دین کے راستے سے اس امت سے کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہمدردی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہمدرد بنا کر بھیجا, خیر خواہ بنا کر بھیجا, جیسے وہ خیر خواہ ہیں ایسے ان کا دین بھی خیر خواہی والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وہ پہچان کروائی, انی لکم ناصح امین, کئی لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہو, اور اپنے دین کی پہچان یہ کروائی کہ میرے دین میں بھی خیر خواہی ہے, الدین والنصیحہ, کہ میرے دین میں خیر خواہی ہے. پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی ہے, قیل لمن یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس کے لیے خیر خواہی ہے دین میں, تو فرمایا کہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم او کما قال الصلاۃ والتسلیم, کہ اس امت کے جتنے طبقے ہیں ان کے عوام, ان کے خواص, ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے, ان سارے طبقوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے. اسی ہمدردی میں ایک دوسرے سے یہ ملنا ہوتا ہے, اجتماع کرنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا, ملاقاتیں کرنا ہوتا ہے, اسی ہمدردی میں. اگر یہ ہمدردی نہ ہوتی تو کوئی کسی کے پاس نہ آتا, کوئی کسی کی خیریت نہ پوچھتا, ہر ایک اپنے اپنے مرضی کا جی لیتا اور مر جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جو محنت کی وہ بھی اسی ذمہ داری کی بنیاد پر کہ اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, معاویہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کے پیچھے پھرتا ہوں اور لوگ بھاگتے ہیں اور میں پیچھے پھر کر ان کو لاتا ہوں. پھر خود فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. اگر اس جواب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو کوئی کام نہ کرتا. اتنے سارے اجتماعات کرنا اور جماعتوں کا آنا جانا, یہ ٹھنڈی کے دن ہے, ٹھنڈی کے دنوں میں جماعتوں کا مسجدوں میں ٹھہرنا, گرم پانی نہیں ہے, ٹھنڈا پانی ہے, کچا پکا پکا کر کھانا, پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا ہر آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس کا احساس ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں میرے ذمے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, ایک ایک ایمان والے کی ہمدردی کرنا ہے, اور کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں اس کا جواب دینا ہے. یہ فکر نے ہر آدمی کو پھیرتا کر دیا, اگر یہ فکر نہ ہوتی تو کوئی نہ پھیرتا. صحابہ بھی اسی فکر کو لے کر پھرے ہیں, مدینہ منورہ کے اتنے زیادہ صحابہ, لیکن مکہ اور مدینہ منورہ میں 10,000 سے زیادہ کی قبریں نہیں ہیں, 10,000 کی قبریں ملتی ہے, باقی یہ سارے صحابہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دفن ہو گئے. کہ مکہ جیسا مکہ انہوں نے چھوڑا, مدینہ منورہ جیسا مدینہ منورہ چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ یہ اس کے فکر کی وجہ سے. ایک ایک آدمی کے اندر اللہ کا یہ دین مبارک دین زندگی میں کیسے آ جائے, تاکہ یہ ایمان والا اچھا جی سکے, اور جب مرے تو اس کا مرنا اچھا ہو جائے, اور اس کے موت کے بعد کے مسائل حل ہو جائیں. وہ بھی اسی لیے پھرے. اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں جن کے مزارات آج ہمارے ملک میں مختلف جگہوں پر ہیں, قبریں بنی ہوئی ہے, آپ ان کی ہسٹری پڑھو, تاریخ پڑھو, تو یہ بزرگ اکثر یہاں کے نہیں ہیں, اکثر وہ باہر سے آئے ہیں. کوئی ایران سے آیا, کوئی عراق سے آیا, کوئی بغداد سے آیا, کوئی افغانستان سے آیا, کوئی عربستان سے آیا. ان دنوں میں آیا جب ہمارے باپ دادا دین کو نہیں جانتے تھے, انہوں نے آ کر یہاں پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے مخلوق کو اللہ کی پہچان کروائی. تو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہمارے ملک والوں کو صحیح رہبری فرما دی. اب وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے, اب اللہ پاک نے اس دین کی محنت کی شکل میں چلنا پھرنا زندہ کر دیا, کہ قافلے چلتے ہیں, مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں, مسجدوں کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے, اس کی برکت سے انسانیت میں بیداری آ گئی. دیکھو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجموعہ آج یہاں جمع ہے, کہ اتنا سارے لوگ یہاں آئے, کیسی فکر کی وجہ سے کہ ان کے اندر بیداری آئی ہے, اور اس میں اکثر جوان جوان آئے ہوئے ہیں. میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ اکثر مجمع 45 سے کم کا ہے. ہاں, یہ 40-45 سال کی عمر, 25-30 سال کی عمر, یہ دیوانی ہوتی ہے, جوانی دیوانی. جوانی دیوانی
بولانا تھا
کہ آدمی اسی زندگی میں سب کچھ فراہم کرتا ہے, سارے گناہ اسی عمر میں کرتا ہے, سارے فراہمات آدمی اسی عمر میں کرتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسا مجموعہ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوگا اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں. یہ ہمارے سعادت کی چیز ہے. آج دنیا میں فراہمات جوانوں کے راستے سے چل رہے ہیں, عورتوں کے راستے سے چلتے ہیں, جوانوں کے راستے سے چلتے. وہ جوان کے بیچارے کو نہیں پتا ہوتا, وہ جوانی کے جنون میں کرتا ہے. کتابوں میں آتا ہے جوانی جنون ہوتی ہے, الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی میں خون چڑھتا ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. تو جو جیسے پاگل آدمی سب کچھ کرتا ہے, ایسے یہ دیوانہ بھی. میں کچھ دکھنے لگوں, میری بھی ایک پرسنالٹی ہو, میری طرف بھی لوگ متوجہ ہوں, تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ایسے جوان ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. آپ اس مجمع میں نظر کریں. اچھا بھائی ذرا بتاؤ, اس مجمع میں 45 سال کے چھوٹی عمر کے کتنے ذرا ہاتھ اٹھاؤ, 45 سال سے نیچے عمر کے دیکھ لیں. اکثر مجمع 45 سے نیچے کا ہے. کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دل پھیر دیے اور لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیا, ورنہ یہ جوان یہ نہیں ہوتا تھا. یہ جوان تو پکنک پوائنٹوں پر ہوتا تھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا تھا. اللہ نے ان جوانوں کے دلوں کو یہاں متوجہ کر دیا. یہ ہمارے مسجد وار جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت ہے, ہمارے محلے کے مسجد وار جماعت کی محنت کی برکت ہے. یہ ایسے ہی نہیں آئے, مسجد کے علماء نے ان پر محنت کی, مسجد وار جماعتوں نے ان پر محنت کی. تو آج اللہ نے ان جوانوں کو دین کی طرف متوجہ کر دیا. حالانکہ جوان کو ورغلانے والے اسباب بہت زیادہ ہے مارکیٹوں میں, بہکانے والے, پھسلانے والے اسباب, بیسیوں اسباب ہے. ان سب میں سے نکل نکل کر ہمارا جوان ہمارے پاس آیا ہے. اللہ نے اس کی قدر کی توفیق دے اور ہمارے ان سارے طبقوں کو اللہ سنبھالا دے, کیونکہ ان کا اگر بچپن اچھا ہو گیا تو بچپن اچھا ہو جائے گا,
اچھا
اور خدا نہ کرے ان کا بچپن غلط ہو گیا, یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ ابھی تو وہ جنون میں ہیں, اپنے سرکل میں ہیں, اپنے ایک ماحول میں ہیں, اور کرنے کی چیزیں بھی کرتے ہیں, نہ کرنے کی چیزیں بھی ہو جاتی ہے. اور ایمان والا اور غیر ایمان والے کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. کہ کیا فرق ہے؟ کہ ایمان والا جو بھی کچھ کرے گا اس کی بات نوٹ کی جائے گی, نوٹ کی جائے گی, اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں, وہ ساری باتیں اس کے نوٹ کرتے ہیں. غیر ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے, جو وہ چاہے کرے. جنت جو ہے وہ جی کی مرضی خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے, لیکن ایمان والے کے لیے دنیا جنت نہیں ہے. اس کی جنت اس کے مرنے کے بعد ہے. ہمارا جینا مرنے کے لیے اور ہمارا مرنا جینے کے لیے. اب یہ جوان پتہ نہیں کیسی کیسی حرکت کرے گا, وہ ساری نوٹ ہوگی. اچھا نوٹ کر کے کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کی اچھائیاں ہوگی اس کو اس کے اچھے کا بدلہ ملے گا. من عمل صالحا فلنفسه, اور جس کی چکے ہوئی ہوگی چکے, ان چکوں کا ان کو بدلہ ملنے والا ہے. ومن اساء فعليها, جس نے چکے کی ہے, لغزشیں کی ہے, ابھی ٹھیک ہے, ابھی وہ کر لے رہا ہے, لیکن اس کی چک کا بدلہ اس کے وقت پر دیا جائے گا. جیسے ایک بچہ اچھی پڑھائی پڑھتا ہے, ایک بچہ سستی کرتا ہے, کوئی بات نہیں, تجھے جو کرنا ہے کر لے. امتحان میں سب کو پتا چلے گا کہ کس نے کیا پایا, کس نے کیا کھویا. وہ سال بھر غفلت کرے کوئی کچھ نہیں, امتحان بتا دے گا کہ کس نے کیسا پایا, کس نے کیا کھویا. وہ سال کے آخر میں پتا چلتا ہے. ایسے آدمی اپنے وقت پر چکے کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, بھولے کرتا ہے, وہ سب جمع ہوتی ہے. جب اس کے پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے, اس کے پاپ کا پگڑا جھک جاتا ہے, پھر اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس نے اپنے بچپن میں اور جوانی میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا, اب وہ انتظار کرے اپنے باپ کے بننے کا, تب تک اس کو ڈھیل دی جائے گی کہ تو شادی کر لے, پھر تیرا بچہ پیدا ہو, پھر تیرا بچہ جوانی کو پہنچے. اب اب مکافات عمل, تو نے جو کیا ہے اس کا بدلہ بھگتنے کی تیاری کر لے. تو نے اپنے ماں باپ کو پریشان کیا تھا, اب یہ 20 سال اور چانس اس کو ملا, 20 سال. ایسا نہیں ہوتا کہ آج آدمی نے غلطی کی تو آج ہی بدلہ ہو جائے گا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, اتنا بڑا پاپ اس دھرتی پر کسی نے نہیں کیا, خدائی کا دعویٰ. شیطان نے بھی خدائی کا تو دعویٰ نہیں کیا, لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے, اس کو بہت پریشان کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے, اللہ تو اس کو ذرا دیکھ لے. تو جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کا حساب کتاب کریں گے, تم اپنا کام کرتے رہو. اسی لیے کتابوں میں آیا کہ بزرگ خاموش ہو جائیں, اگر کسی کو ہم نے پریشان کیا وہ بدلے میں بول لے تو سستا سودا ہے کہ بدلے میں بول دیا بدلہ ہو گیا, لیکن اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی اور اس پر وہ خاموش رہا, یہ بڑی خطرے کی بات ہے. کہ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے 7 آسمان سے نظام چلے گا, کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے نظام کا, اس کے بدلے کا انتظام کرے گا. اگر وہ بول دیا تو کام ہو گیا, وہ سہ گیا, برداشت کر گیا اور خاموش رہ گیا, تو اب اس کا بدلہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ لے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ یہ بہت پریشان کرتا ہے, کہ اچھا تم اپنا کام کرو, ہم دیکھ لیں گے. پھر اللہ پاک نے اس کو اور ڈھیل دی, اور ڈھیل. آدمی پتنگ اڑاتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. وہ ڈھیل ڈھیل دینے کے لیے نہیں ہے, پھر کھینچنا ہے, پھر اس پتنگ کو کھینچنا ہے. تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں املی لہم, میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں پھر میری پکڑ آتی ہے, ان قیدی متین, پھر میری پکڑ آتی ہے جو ان کو دبوچ لیتی ہے. اللہ اس کے اوپر سکنجا کس دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر سکنجا. تو فرعون کے لیے اللہ نے 40 سال ڈھیل دی, اور طاقتور بنایا, اور پیر ٹھوکتا ہو گیا, اور جب کچھ اپنے شباب پر پہنچا, اپنی پوری طاقت کا مظہر وہ اظہار کرنے لگا, پھر اللہ پاک نے آن کی, آن میں اس کو اور اس کے پورے لاؤ لشکر کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیا, کہ اس کو زمین میں اس کو پانی میں غرق کر دیا. 40 سال کے بعد اس نے پاپ 40 سال پہلے کیا, 40 سال کے بعد اس کی سزا آ رہی ہے. تو ایسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, جو اچھائیاں کرتے ہیں ان کو ان کا بدلہ ملے گا, اور جو برائیاں کرتے ہیں ان کے برائیاں سب جمع ہو رہی ہے. بس وہ اپنے وقت کا انتظار کرے, جب وقت آ جائے گا اور اس کے وقت پر اس کی پکڑ ہوگی. اسی لیے جن کے حالات خراب ہو رہے ہیں, انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، گھریلو ہوں، کاروباری ہوں، ہر ایک جتنوں کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان سے ایک بات کہو کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے. وما ربك بظلام للعبيد، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے. پھر یہ کیوں ہوا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان سے کہو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر تمہارے حالات خراب ہوئے ہیں تو یہ یقین مان لے کہ اس نے کچھ حرکتیں ایسی کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ فیصلے آئے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان والے کے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں، جیسے اعمال اوپر جائیں گے آسمانوں پر سے ایسے فیصلے اتریں گے، جیسے اعمال جائیں گے ایسے آسمانوں پر سے فیصلے اتریں گے. ایمان والے کے عمل تو بہت دور کی بات ہے، ایمان والے کی نیت کے اثرات پڑتے ہیں. نیت کے اثرات، اگر اچھی نیت ہے اچھے اثرات پڑیں گے اس کی ساری چیزوں میں، اور نیت اگر خراب ہو گئی تو اس کی نیت کے خرابی کے اثرات اس کے سب چیزوں پر پڑیں گے، اس کے بچوں پر پڑیں گے، اس کی بیوی پر پڑیں گے، اس کے کاروبار پر پڑیں گے. کتابوں میں آتا ہے دو آدمی پارٹنر ہی میں دھندا کریں گے، تیسرا پارٹنر ان کا اللہ ہوگا جب تک ان میں سے کوئی آدمی خیانت نہ کرے. اگر ایک آدمی نے بھی خیانت کی یہ دل کا بگاڑ ہے، خیانت کی نیت کرتے ہی اللہ پارٹنرشپ اپنی کھینچ لیتے ہیں. ما لم یخن احدہما، جب تک کہ ان دو میں سے کوئی ایک آدمی خیانت نہ کرے، خیانت کی اللہ بیچ میں سے پارٹنرشپ کھینچ لیں گے کہ نیت کا فساد کا اثر ہوا. حضرت نے واقعہ لکھا کہ ایک عورت تھی، اس کی بکری جب چراگاہ سے لوٹ کر آتی تھی تو اس کی بکری کو دھوتی تھی تو ایک آنچل میں سے دودھ نکلتا تھا، دوسری میں سے شہد نکلتا تھا. تو امی جان سے پوچھا، امی جان ہماری بکریاں تو اس چراگاہ میں چرتی ہے، آپ کی بکری کے تھن میں سے دودھ نکلتا ہے، وہ کون سی چراگاہ میں چرتی ہے؟ تو اما نے اشارہ کیا، یہ اس چراگاہ میں چرتی ہے، یہ اس چراگاہ، ہمارا دل صاف ستھرا ہے کہ یہ اس چراگاہ میں چرتی ہے. کہ ایمان والے کی نیت کے اثرات، عمل کے تو بعد میں ہیں، اگر ایمان والے کی نیت بھی خراب ہوتی ہے تو اس کا نظام الٹا گھمایا جاتا ہے، اس کے نظام پر سب پر اثر پڑتا ہے. ہاں، اس لیے عمل تو عمل، نیتوں کو بھی ہمیں صحیح رکھ کر جینے کی ترغیب دی گئی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ. اس واقعے میں کیا بیان کیا کہ ایک مجمع نے نیت خراب کر دی، وہ نیت خرابی کا کیا اثر ہوا؟ اللہ نے واقعہ بیان کیا سورہ قلم میں. ایک باپ تھا، بہت نیک تھا، اس کا کام کھیتی کا تھا، کھیتی کا. وہ کھیتی کرتا تھا تو جب کھیتی پک جاتی تھی تو اپنی کھیت کے تین حصے کرتا تھا، فصل کے تین حصے کرتا تھا. ایک حصہ آئندہ سال کے بوائی کے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ اپنے سال بھر استعمال کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا ابا تو بے وقوف تھا، اتنی محنت سے کھیتی پکتی تھی اور غریبوں کو اتنا بڑا حصہ دے دیتا ہے، اب ابا چلے گئے، اب ہم غریبوں کو حصہ نہیں دیں گے. اب ان کی نیت میں برائی آ گئی، فساد آ گیا. ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا تم نیت خراب نہ کرو. اس نے کہا تو سمجھتا نہیں ہے، بیٹھ جا کام کا بات کرتا ہے. دین کی بات کرنے والوں کو کہتے ہیں تم تو ایسی باتیں کرتے ہو، یہ تو جماعت میں جانے کی بات کرتے ہیں، پچھل کی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی تیرے لیے کرتے ہیں، جماعت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو صحیح ہو جائے، تجھے صحیح جینا آ جائے، تجھے صحیح عمل کرنا آ جائے، صحیح نیت کرنا آ جائے، ورنہ پاپ کو اپنے سر پر چڑھا لے گا. تو اس نے اس کو بٹھا دیا اور اپنی نیت میں پختہ رہے، اور نیت کی کہ ہم صبح میں کھیتی کاٹنے نہیں جائیں گے، کیونکہ صبح جائیں گے تو وہ غریب لوگ آ جاتے ہیں، رات میں کھیتی کاٹیں گے، رات میں. اچھا غلط، دوسرے نے بھی روکا لیکن نہیں مانے، اور رات کو کھیتی کٹائی کے لیے گئے. جب کھیتی کاٹنے کی جگہ پر پہنچے تو کھیت نہیں مل رہا، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارا کھیت کیا چلا گیا. تو ایک کہنے لگا شاید ہم غلط راستے پر آ گئے، روز آتے ہیں اس راستے سے اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پر آ گئے. تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں بھائی، ہم صحیح راستے پر آئے ہیں، دیکھو یہ آسار ہے، یہ ہمارے یہی کھیت ہیں. تو کھیتی نظر نہیں آتی، کھیتی پکی ہوئی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ اب گھتا تو اندھیرا ہے، نظر نہیں آیا. انتظار میں کہ صبح ہو کر ہم دیکھیں ہماری کھیتی کہاں ہے. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین موجود ہے، کھیتی نہیں ہے. کیا ہوا کھیتی کو؟ کہ آسمان سے بجلی گری اور پوری کھڑی کھیتی کو جلا کر چلی گئی. بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ جی کھیتی والوں کی نیت خراب ہو گئی، کہ کھڑی کھیتی خراب ہو گئی. جب نیتیں خراب ہوتی ہے تو اس کا نظام، ایک اچھے باپ کی اولاد یہ کرتی ہے اللہ کو پسند نہیں آیا, اللہ کو اچھا نہیں لگا, تو اللہ نے اس کے اثرات اس پر ڈالے. کہ دلوں کے اثرات, حضرت شیخ نے فضل الحج میں واقعہ لکھا ہے, قافلہ حج میں جا رہا تھا, ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک پرندہ آیا بڑا خوبصورت, آ کر قریب میں بیٹھا تو سب اس کی تعریف کرنے لگے, ماشاء اللہ کیسا اچھا ہے. کافی دیر بیٹھا, ایک دم اچانک اڑ گیا, ایک دم اڑ گیا. تعمیر صاحب کہنے لگے قافلے والوں سے بتاؤ کس کی نیت خراب ہوئی. ایک نے کہا میری نیت خراب ہوئی. کیوں کیا ہوا؟ کہا جی مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے پکڑنے کی نیت کی. ابھی تک کسی کی نیت خراب نہیں ہوئی تو اللہ نے اس کو بیٹھنے دیا. ایک کی نیت خراب ہوئی, نیت خراب ہوتی ہی پرندے پر اثر پڑا, پرندہ اڑ گیا. ایسے ہی دنیا کا نظام نہیں چلتا, سب کا اوپر اللہ کی نگرانی ہے. ہاں کسی کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے وہ اٹکل پچو نہیں ہوتی, اس کا یہ ہو گیا, اس کا یہ ہو گیا, اس کا بھائی ایسا ہو گیا, اس کے بچے ایسے ہو گئے. ارے بھائی اسی کے بچے کیوں ایسے ہوئے, ہزاروں کے بچے ہیں. اسی کا بھائی کیوں ایسا ہو گیا, ہزاروں کے بھائی ہیں. کہ یہ سب پر دلوں کے اوپر راج اللہ کا چلتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر, لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتے ہیں, ہمدردیاں ڈال دیتے ہیں, ان دلوں میں اللہ پاک اطاعت کو ڈال دیتے ہیں, فرما برداریوں کو ڈال دیتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اندر سے چھین لی جاتی ہے, اندر سے ختم ہو جاتی ہے. کہ دنیا میں کوئی چیز اٹکل پچو نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ان لوگوں سے بات کہو, اگر تمہارے اندر کوئی حالات آتے ہیں, کوئی تمہارے حالات خراب ہوتے ہیں تو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. ایک آدمی گھر میں گیا تو گھر دیکھا گھر والی رو رہی ہے. ارے آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہ ہمارے گھر میں ہم نے ایک بچے کو پالا تھا, ہمارے گھر میں اولاد نہیں تھی, تو ہم نے ایک کسی کا بیٹا گود لیا تھا, اس کو آج تک پالا پوسا پروان چڑھایا, آج تک ہمارے گھر میں تھا, جوان ہو گیا. آج وہ لڑکا گھر میں آیا تو غلط نیت سے اپنی سے. وہ اس ماں کا ہاتھ پکڑا جس ماں نے اس کو پالا تھا, وہ سگی ماں نہیں تھی, گود جس نے گود لیا تھا وہ ماں تھی. کہ اس لڑکے نے میرا غلط نیت سے ہاتھ پکڑ لیا, اس کے لیے رو رہی ہوں. تو ان کے شوہر کو جب یہ بات سنائی تو شوہر رونے لگا. میں شوہر سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا قصور اس لڑکے کا نہیں ہے, قصور میرا ہے. کہا جی آپ کا کیا قصور ہے؟ کہا آج ہماری دکان پر ایک لڑکی آئی تھی چوڑی خریدنے کے لیے جو مجھے اچھی لگی, تو میں نے چوڑی پہنانے کے بہانے سے میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا. کہ آج ہماری دکان پر وہ لڑکی آئی ہوئی, میں نے کسی کی ماں بہو بیٹے کا ہاتھ پکڑا غلط نیت سے, اللہ نے ہمارے گھر میں ہماری بیوی کا ہاتھ پکڑنے والا پیدا کر دیا. ہر آدمی سوچ رہے اگر کسی کے گھر میں کوئی 19-20 ہے تو میری نگاہوں کا کیا حال ہے. ہر مرد اپنی نگاہوں کا جائزہ لے لے. کتابوں میں لکھا ہے ایفو تائف نساءکم, تم پاک دامن رہنا, ہم تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھیں گے. اگر ہماری ماں بہن بیٹی پر کسی کی نگاہ خراب ہوئی ہے, ہر آدمی اپنے اپنا جائزہ لے لے کہ کیا میری نگاہ بھی کسی کی ماں بہو بیٹی پر غلط ہوئی ہے. ایسی اٹکل پچو کچھ نہیں ہوتا. آدمی کے کیے ہوئے پاپ ہوتے ہیں, 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب سے اس کا سب چیزیں نوٹ کی جاتی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین ہیں, تم زبانوں سے جو بولتے ہو وہ لکھا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو زبانوں سے جملے نکلتے ہیں, یہ بتاؤ کہ توڑ کے جملے نکلتے ہیں جوڑ کے جملے نکلتے ہیں. آدمی ایک جملے سے پوری بستی کو جوڑ دیتا ہے, ایک جملے سے پوری بستی کو توڑ دیتا ہے, پورے گھرانے کو توڑ دیتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آگ لگا دیتا ہے. کیا آگ لگانے والی سب سے خطرناک چیز وہ زبان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں, جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں بتاؤں جہنم میں کثرت سے لے جانے والی چیز کون سی ہے, کہ وہ زبان ہے. کہ اس کی کون نگرانی کرتا ہے؟ یہ اللہ کے راستوں کی جو محنت ہو رہی ہے, یہ اجتماع ہو رہے ہیں, ہر آدمی کو اس معاملے میں متفکر کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. کہ ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی زندگی نہ گزاریں, ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں وہاں ہمارے علاوہ بہت غیر ایمان والے لوگ بھی رہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں, ہم ان میں کھوڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کا اثر لیتے ہیں, ہم بھی ان کی اسٹائل کا جیون جیتے ہیں, ہم بھی ان کی اسٹائل کے جیون لائف بناتے ہیں, ہم بھی انہی کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم بھی انہی اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا غمی خوشی, ہماری غمی خوشیاں ان کے طریقوں پر ہوتی ہیں, ان کے طریقوں پر. کل والی صاحب نکاح کے موقع پر فرما رہے تھے کہ نکاح آدمی کی زندگی کی شروعات ہے, شروعات. اب یہ نیا جیون شروع کر رہا ہے, نیا جیون, اب تک وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا, اب اس کے یہ لوگ یہ اور بچوں کا باپ بنے گا. اب یہ نئی زندگی کی شروعات ہے, یہ پہلی نیو رکھی گئی ہے اس کے جیون کی. اور اگر اس کے جیون کی پہلی نیو ٹیڑھی ہو گئی, اب بتاؤ کہ جو اس کے اوپر محل تیار ہوگا, کیا وہ محل وہ دیوار ٹھیک جائے گی؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ دیوار ٹھیک چلی جائے, ہو نہیں سکتا. چون نہت کس سے اول معمار کج, جب کر تعمیر کرنے والے معمار نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی, تا سوریا می رود جب وہ سوریا تک بھی اگر وہ دیوار گئی تو ٹیڑھی ہی جائے گی, کہ اس کی پہلی نیو ٹیڑھی رکھی گئی ہے. کہ شادی کے دن میں اللہ کو ناراض کیا گیا, کتابوں میں آتا ہے بیوی کے ساتھ آدمی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا, اور اس وقت اگر اس نے مسنون دعا نہیں پڑھی تو اس کے اس نطفے میں پانی میں اس کے اس عمل میں شیطان اپنا پانی چھوڑے گا. ایک سنت عمل ہے اس نے چھوڑ دیا تو شیطان کی شرکت ہو گئی. اب اس پانی سے جو بچہ پیدا ہوگا, کیا جنید بغدادی پیدا ہوگا؟ کا ایک سنت عمل چھوڑ دی گئی. مولانا الیاس فرماتے تھے جن کے نکاحوں میں سے سنتیں ختم ہو جاتی ہے, کہ اللہ ان کی اولادوں کو نافرمان بنا دیتا ہے. پھر زندگی بھر دعائیں کریں, ارے بھائی تو نے جو کھانا بنانا تھا اس کا مسالہ ہی کڑوا ڈالا ہے, کڑوا ڈال کر اس میں تو میٹھے کی امید کرتا ہے. اس کے لیے باتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنے جیون کے معاملے میں چوکن نہ ہو جائیں, اور ان چیزوں کے کھڑے کھوٹے کی اس کو احساس ہو جائے. اکثر جب دین کی بات ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی باتیں تو ہمیں مرنے کے بعد کے لیے کہہ رہے ہیں. جنت اور جہنم مرنے کے بعد کا وہاں کام آنے والی چیز ہے, وہاں تو نمبر دو پر کام آئے گا. اگر یہ اطاعت اور فرما برداری والی اور پابندی والی اور ابدیت والی زندگی وجود میں آ گئی تو سب سے پہلے اس کے اثرات اس دنیاوی زندگی پر پڑیں گے. یہ دنیا بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس دنیا کو بھی تو اللہ ہی چلا رہا ہے. کس کو کس حال میں رکھنا اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کسی کو مالدار کر دیتے ہیں, کسی کو غریب کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم دینوں کو گھماتے ہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس, مالدار کو کب غریب کر دینا ہمیں خوب پتہ ہے, اور غریب کو کب مالدار کرنا خوب پتہ ہے. مالدار کی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اللہ کیٹوا لگا دیتا ہے, تو اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کے لہجے بدل جاتے ہیں, اس کا ٹون بدل جاتا ہے, اللہ کی زمین پر پیر ٹھوک کر چلتا ہے. تو پھر اللہ پاک اس کا ٹینٹوا دباتا ہے. اچھا اتنے بڑے فرعون کا دبا دیا, اتنے بڑے حامان کا دبا دیا, اتنے بڑے شداد کا دبا دیا. آپ اپنے بستیوں میں دیکھ لینا, بہت سارے مالداروں کو اللہ نے غریب کر دیا اور بہت سارے غریبوں کو اللہ نے مالدار کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اسباب اختیار کرنے سے مالداری خالی نہیں آ جاتی. یہ جتنے دنیا میں قرض دار ہوئے ہیں وہ سب اسباب میں ہی قرض دار ہو گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ان چیزوں کو گھماتے رہتے ہیں. کیا ان کے پاس سب کچھ تھا, ان کا سب کچھ لے لو, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کو سب کچھ دے دو. یہ اللہ کا نظام ہے. کتابوں میں آتا ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورت پوری کی جاتی ہے اللہ پاک ان کو مال دیتے ہیں, اور جب وہ لوگوں سے ہاتھ روک لیتا ہے آسمان والا ان سے ہاتھ روک لیتا ہے. انفق ينفق عليك, خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. ولا تخش من ذل عرش اقلالا, اے خرچ کرنے والے آسمان والے سے کمی کا خوف نہ کر. یہ ہمیں باتیں سمجھائی گئی ہے, یہ اصول زندگی سمجھایا گیا ہے. اگر یہ آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر سمجھ کر جیتا ہے, تو وہ سمجھ کر جینے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اگر نعمتیں آئی تو اس میں اتراتا نہیں ہے, اور نعمتیں اگر نہیں ہیں تو ناشکرانہ نہیں بنتا ہے. اب ہمارے وہاں غریبی کا بھی دین ہے اور ہمارے وہاں مالداری کا بھی دین ہے. اولاد ہے تو بھی اولاد کا دین ہے, اور اولاد نہیں ہے تو اس کا دین ہے. کوئی شادی شدہ ہے تو اس کا دین ہے, اور غیر شادی شدہ ہے اس کا دین ہے. جو ان سب میں بندھن میں رہتا ہے, اللہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اتراتا نہیں ہے. اور جب وہ اتراتا نہیں اور اچھے فرما برداری پر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اور اچھے بن جائیں. ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا, اگر یہ ایسے بن جائیں جیسے ہم چاہتے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء, کیا آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے, جیسے صحابہ کے لیے کھولا. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن اللہ نے دینا شروع کیا, اتنا دیا. تین بر اعظم پر ان کی حکومت, تین کھنڈ پر ان کی حکومت. کھنڈ جانتے ہو آپ؟ ارے کھنڈ جانتے ہو, ہم کون سے کھنڈ میں ہیں؟ ارے بولو کون سے کھنڈ میں ہم رہتے ہیں؟ ایشیا میں. ایشیا کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ ارے بھائی تم نے تو ایسے ہولیے بنائے جیسے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو اور بتاتے بھی نہیں ہو. जी कितने 33, एक एक खंड में इतने देश हैं, अफ्रीका खंड 54 देश हैं, एक एक खंड में इतने इतने देश हैं, इतने खंड पर उनको अल्लाह ने हुकूमत दी, तीन बड़े बड़े खंड पर हुकूमत दी। कब दी? क्या जब अल्लाह ने देख लिया कि अब अगर इनको देंगे, अल्लाह फरमाते हम इन जमीनों का इनको मालिक बनाएंगे, कि इनकी पाचन शक्ति अच्छी हो गई, हजम शक्ति, कि इनको ये नामतें देंगे, तेवर नहीं बदलेंगे, मिजाज नहीं बदलेगा, टोन नहीं बदलेगा, चाल नहीं बदलेगी। तो अल्लाह ने इनको सब कुछ दे दिया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, उनके जमाने के लोग कहते थे कि हम दो जुमा हमने एक शहर में नहीं पढ़ी, इस जुमा हमने ये फतह किया, दूसरी जुमा दूसरे शहर में फतह करके हमने पढ़ा। ये वो लोग थे कि इतना सब फतह करने के बाद जब खुतबे के लिए खड़े हुए तो जिस्म पर 12 पैबंद लगे हुए थे। खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते ऐसे दिवाले खा रहे हैं कि जो सख्त रोटी है सभी भी नहीं जाती, अपना खाना नहीं बदला। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि हम अपने नबी के जमाने की कोई चीज नहीं बदलेंगे। हमें क्यों नहीं मिल रहा? कि हमारी हजम शक्ति बहुत छोटी है। हमारा बच्चा साइकिल पर जाता था, अल्लाह ने उसको बाइक दे दिया, टेढ़ा बैठता है। इसको क्या हो गया? कमर क्यों बैठ खा गई? क्या इसको बाइक हजम नहीं होता? साइकिल पर से उन्होंने बाइक दे दिया, यूं टेढ़ा हो जाता है। साइलेंसर निकाल कर फट 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 चलाएगा। आई एम मैं भी कुछ हूं, अपने अपना अपना वजूद बताता है मैं। अब जिसको एक बाइक हजम नहीं होती, अल्लाह ने उसको देगा? रोड पर सीधा सीधा यूं जा रहा था, 6 दिन के बाद यूं चलता है। इसको क्या हो गया? का 6 दिन से जिम जाता है ये, अभी बॉडी बिल्डर बनते बनेगा, इसको तो 6 दिन की जिम हजम नहीं होती, यूं चलता है यूं। तो अल्लाह इसको 3 खंड देंगे, अल्लाह इसको 3 खंड देंगे, अल्लाह पाक इसको राजपाट देंगे। इसको तो साइकिल से बाइक हजम नहीं होती, जरा खूबसूरत बनाया तो दिन में 50 बार तो पता नहीं यूं यूं करता रहता है। अरे भाई तेरे अंदर है क्या? पूरा बदबू का मशीन है तू। तेरे मुंह से निकलती है वो बदबू, तेरे पाखाने से निकलता है वो बदबू, तेरे कान से निकले वो बदबू, तेरे कान तेरे नाक से निकले वो बदबू, तू बगासा खाता है उसमें बदबू, और काय को मार नाटक कर रखी है तूने भाई? बदबू का मशीन है ये। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ऐसी दन दनाता फिरता है, तो फिर अल्लाह इसको देंगे? फिर अल्लाह टेंटवा दबा देता है। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी जिंदगी को तंग कर देते हैं, मन आरदान जिक्री फैन लहू मईशतन दन का, हम उनके ऊपर उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। अल्लाह तंग कैसे करते हैं? अल्लाह ने ये नहीं बताया किस रास्ते से तंग करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमारे बहुत लश्कर है, लिल्लाहि जुनूदुन, हमारे बहुत लश्कर है। कितने हैं? वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, उसके इतने लश्कर है कि उसके लश्कर को कोई नहीं जानता, अपने लश्कर को उस पर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ने अगले जमाने पर किसी पर जमीन को मुसल्लत किया, किसी पर आसमानों से पत्थर बरसा दिया, किसी पर हवा चला दी, किसी पर बिजली गिरा दी, किस पर पानी बरसा दिया, और किसी पर अल्लाह ने छोटी छोटी जुएं भेजी, जुएं, किसी पर अल्लाह ने खटमल भेजे। क्या बड़ी बड़ी चीजें भी अल्लाह के लश्कर, छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह के लश्कर। हम जिसके बीच में रहते हैं वो सब अल्लाह के लश्कर, मेरी बीवी भी अल्लाह का लश्कर, अगर वो ठीक रहे तो ठीक, वरना दांतों पर पसीना ले आए। मेरे बच्चे अल्लाह के लश्कर, जब तक अल्लाह उसको फरमा बरदार बना दे तो ठीक, वरना माँ और बाप दोनों कोने में बैठकर रोएंगे बच्चों के लिए। अल्लाह ने बच्चों को लश्कर बना दिया, सगे भाई को अल्लाह ने लश्कर बना दिया, सगे औलाद को अल्लाह ने लश्कर बना दिया, घर में शादी करने के आने वाली बहू को अल्लाह ने लश्कर बना दिया, जान खा गई जान। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, सात आसमानों से होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजें आसमान पर चढ़ते देखी, कुछ चीजें आसमान से उतरते देखा। पूछा ये क्या चीजें हैं? कि ये उम्मत के अमाल हैं, जैसे आसमानों पर चढ़ते हैं ऐसे ही फैसले आसमानों पर से उतरते हैं। ये नबियों ने समझाया है। ये तबलीग की मेहनत खाली फिरने का नाम नहीं है, अल्लाह के रास्तों में जाकर इन बातों को रोज सुन सुनकर इन बातों का यकीन जिंदगी में आ जाए, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में जाने को कहते हैं। और एक माहौल में 4-4 महीने गुजरवाते हैं ताकि इन बातों का यकीन आ जाए। अभी इन बातों का यकीन जिंदगियों में नहीं आया। अगर इन बातों का यकीन आ जाए, जैसे एक आदमी वनवे में घुस जाता है, एकदम यकीन है, चौकन्ना है, सामने आटे खड़ा है, हमारे नाम का वाउचर फाड़ेगा, एकदम गाड़ी मोड़ लेता है, दाखिल ही नहीं होता, क्योंकि पता है सामने वाउचर फटेगा, गाड़ी जमा हो जाएगी। ऐसे अगर हमारी गलत आविश पर कैसे कैसे वाउचर फटेंगे अगर पता चले तो भूल से भी भूल न करें। लेकिन वो वाउचर जो फटते हैं वो पता नहीं होता। ये सारे वाउचर फटे हुए हैं, बच्ची के मसाइल हो गए, बच्चों के मसाइल हो गए, कारोबारी मसाइल हो गए, घरेलू मसाइल, ये सब वाउचर फटे हुए हैं। इसका हल इसके अलावा कुछ नहीं है। तौबा की जाए, तौबा, توبہ کی جائے اور غلط راستے پر ون وے میں گھس گئے ریٹرن آ جاؤ ریٹرن, اگر نہیں آئے اور گاڑی گڈھے میں جائے گی اور واؤچر پھٹتے ہی چلے جائیں گے, یہاں تک کہ جیون تنگ ہو جائے گا. جیون تنگ یہ تو دنیا میں ہے, پھر اس کے بعد موت کے بعد کیا, موت کے بعد کیا ایسے سنگین مسائل ہیں جن مسائل کو ہم سوچ نہیں سکتے. اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپر رحم کھائے, تبلیغ کو ہمارے رحم کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا دین ہے, اللہ جس سے چاہے گا لے لے گا. یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے دین کا کام ہو رہا ہے, 1400 سال ہو گئے, تو ہم کیا ہم اور آپ کرنے گئے تھے؟ ہم نے اور آپ نے نہیں کیا تھا. اللہ نے اس کے کرنے والے پیدا کیے اور قیامت تک چلے گا, اللہ اس کے کرنے والے پیدا کرے گا. تبلیغ کو ہمارے ٹیکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اس کی ضرورت ہے, کیونکہ دین آتا ہے دین کی محنت سے. جیسے کھیت کھیت کی محنت سے, گھر گھر کی محنت سے, کھانا بنتا ہے کھانے کی بنانے کی محنت سے, کپڑے بنتے ہیں کپڑے بنانے کی محنت سے, ایسے دین بنتا ہے دین کی محنت سے. یہ تبلیغ کی محنت دین کی محنت ہے. اس سے آدمی جذبات اچھے بناتا ہے, سوچ و وچار اچھا بناتا ہے, اپنا رہن سہن اچھا بناتا ہے, ایک ماحول میں لے جایا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ یہاں سے الحمدللہ 15 جماعتوں سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. بڑے مبارک لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں جو جا رہے ہیں, اللہ بہت مبارک فرماوے. تو آپ جانے والوں اس کی نیت کرنا کہ ہم خالی جانے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ہمیں اب اس راستے میں جا کر اس مبارک زندگی کو سیکھنا ہے, اس مبارک زندگی کا عادی بننا ہے. ہر ایمان والے کے ذمے 3 ذمہ داریاں ہیں, وہ تینوں ذمہ داریوں سیکھنی ہے. ہر ایمان والے کے ذمے 3 ذمہ داریاں. سب سے پہلی ذمہ داری اس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہے. وہ نہیں جانتا کہ میرا اللہ پر میرے اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے, وہ نہیں جانتا. تو آپ مجمع سے پوچھ لینا کہ تو اللہ کا بندہ ہے, تیرے اللہ پر تیرا کیا حق ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان والے پر اللہ کا حق یہ ہے, اللہ کو مانے, ایسا مانے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے, اس میں کسی کو شریک نہ کرے, اور دوسرا اس کی مانے, ایسی مانے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے. اس نے 5 فرض بنائے ہیں, ایمان ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرے, نمازیں ہیں نمازیں سیکھ کر پڑھے, روزوں کے ٹک وقت وقت میں روزے رکھے, زکات کے جس کے اوپر زکات ہے زکات دے, حج کے وقت میں حج کرے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, لیکن اپنی زندگی کا چین ختم کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں زندگی کو تنگ کر دیں گے ہم. تو یہ فرائض کو پورا کرنے کی استعداد بنانی ہے, ان فرائض کو پورا کرنے کی عظمت زندگی میں لانی ہے. اس کے بعد یہ مخلوق اللہ کی ہے, ان مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا, ان مخلوق کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. ان مخلوق میں ہمارے کچھ رشتے دار ہیں, کچھ رشتے داروں کے علاوہ کے لوگ ہیں, رشتے داروں کے بھی حقوق ہیں, غیر رشتے داروں کے بھی حقوق ہیں, ایمان والوں کے بھی حقوق ہیں, غیر ایمان والوں کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہیں. کہ ایمان والے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ ہمارا دین ہے. کہ یہ سب سے پہلا سیکھنا ہے. دوسرا, ہر آدمی کا رشتہ اپنے نبی سے ہے. ہر آدمی کو جاننا پڑے گا کہ میرے نبی کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے. علماء نے فرمایا ہر آدمی پر اس کے نبی کا 2 حق ہے. ایک, اس نے نبی کو نبی مانا تو اپنے آپ کو یہاں سے لے کر پیر تک محمدی بنا دے. محمدی, میں شیخ ہوں, میں پٹیل ہوں, میں میمن ہوں, میں پٹھان ہوں, میں گھانچی ہوں, کچھ نہیں. یہ ساری برادریاں اوڑکھان کے لیے ہے, پہچان کے لیے ہے. کسی کے پیشانی پر نہیں لکھا کہ کون کیسا ہے. ہم سب محمدی ہیں, ہم سارے کے سارے امت ہے. ہم سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. ہم برادریوں میں تقسیم نہیں ہوں گے, ہم خاندانوں میں تقسیم نہیں ہوں گے, ہم قوموں میں تقسیم نہیں ہوں گے. ہم محمدی بن کر رہیں گے, ہمارے ریت رواج محمدی ہوں گے, ہماری غمی اور خوشی محمدی ہوگی. ہمارے برادریوں کے کوئی رواج نہیں, ہمارے قوموں کے کوئی رواج نہیں. کہ ہمارا طریقہ کیا, کہ جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے وہی میرا طریقہ. ہماری برادری کے کوئی اصول نہیں, ہمارے اصول وہ جو ہمارے دین نے ہمیں سمجھائے. میں محمدی بن کر رہوں, میں ایمان والا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, نبی کا امتی ہوں. اس کے ذمے میرے ذمے یہ ہے کہ میں ایک ایک ایمان والے کی خیر خواہی کروں, خود محمدی بنوں. اور دوسرا, ہمارے نبی علیہ السلام کو ہم نے آخری نبی مانا. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے, اور یہ بات فرمائی کہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانیں. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے, وہ جھوٹے ہوں گے. ہمارے نبی امام الانبیاء ہے, ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں, وہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور لوگ اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. تو ہمیں اپنے نبی کو آخری نبی ماننا ہے, آخری نبی ماننا بھی ہے اور آخری نبی والے کا کام کرنا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا, اب وہ ہم سے پردہ فرما گئے تو اس امت کی کون ہمدردی کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے ان کی بات نقل کی کہ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ میرا بھی کام ہے اور کلمہ پڑھنے والے ہر ایمان والے کا یہ کام ہے. جیسے ایک باپ کا بیٹا ہوتا ہے, وہ باپ کا بیٹا اپنے باپ کا کام کرتا ہے, بھائی بھائی کا کام کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ تمہارے ماں باپ سے بھی پہلا ہے, تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پہلے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے لوگوں تمہارے نبی کے ساتھ تمہارا رشتہ تمہارے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں تمہاری جان سے بھی پہلے ہے. اب ہماری جان ہم اپنے نبی پر دے سکتے ہیں, اسی لیے صحابہ فرماتے تھے اے اللہ کے نبی فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں, اے اللہ کے نبی آپ کا آپ کے لیے ہماری جان کیا ہزار جانیں قربان ہیں. تو ہمارے نبی کا ہم حق بنتا ہے کہ اس کی امت کی ہمدردی کی جائے گی. یہ دیہاتوں میں پھیلے ہوئے مسلمان ان کی ہمدردی کون کرنے جائے گا؟ ہمارے محلہ کا ایمان والا اس کی ہمدردی کون کرے گا؟ میرے خون کا رشتہ, اس خون کے رشتے پر تو میں ہمدردی کرتا ہوں, خون کے رشتے پر میں روتا ہوں, خون کے رشتے پر میں دکھی ہوتا ہوں. یہ ایمان والے کلمے کا رشتہ رکھتے ہیں, ان کے لیے اگر میں دکھی نہیں ہوا تو کون دکھی ہوگا؟ ان کے لیے دکھی ہونا, ان کے پاس جانا, ان ایمان والوں کو ہمیشہ کہ جہنم سے بچ کر ہمیشہ کہ جنت میں جانے والے بچے بنے, اس کی بات سمجھانا, وہ زندگی سمجھانا. اگر اس ایمان والے نے وہ زندگی اختیار نہیں کی, یہ دنیا میں بھی چین سے نہیں جی سکتا اور وہ مرے گا تو مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں جی سکتا. اس کے اوپر رحم یہ ہے کہ اس کو اس اللہ سے جوڑ دو جس اللہ کے پاس سے رحم و کرم آتا ہے, جس اللہ کی رحم و کرم سے دنیا سکھ کا سکھ اور چین کا جیون جیتی ہے, اس اللہ سے اس کو جوڑنے کی محنت کر رہے ہیں. اس لیے سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس ایمان والے کو اللہ سے جوڑ. یہ ڈالی درخت سے کٹ گئی ہے, یہ کٹی ہوئی ڈالی سوکھ جائے گی. یہ مسجدوں سے کٹا ہے, مسجد پر روزانہ اللہ پاک بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اتارتے ہیں اور وہ 120 رحمتیں محلوں کی مسجدوں میں آتی ہے. جن لوگوں کا تعلق مسجدوں سے ہے وہ وہاں سے رحمتیں اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں. یہ ایمان والا مسجد سے کٹا ہوا ہے, یہ مسجد سے کٹا ہوا ہے, رحمت والا کیسا بن جائے گا؟ میرا تھوڑا کھانا دینا, میرا تھوڑا پانی دینا, میرے تھوڑے پیسوں کا مدد کرنا, یہ وقتی ضرورت پورا کر دے گا. اس کو ایسا بنا دو کہ اس کے اوپر حالات نہ آئے, اور خدا نہ کرے کبھی آ جائے تو وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جائے کہ وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا پسندیدہ بن جائے. اس کے لیے اس کی ہمدردی کرنا, یہ ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ہم سب تبلیغ والے ہیں, یہ جتنے بیٹھے ہیں جو بھی کہتے ہیں میں نبی کا امتی ہوں, اس کے ذمہ نبی کی امت کی ہمدردی ہے. یہ نہیں کرتا الگ بات ہے, وہ کل قیامت کے دن اپنے نبی سے نمٹ لے گا, اپنے اللہ سے دیکھ لے گا. ایک باپ اپنے ماں باپ, ایک بیٹا اپنے باپ کا کام نہیں کرتا, باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کا کام نہیں کیا ہے. تو یہ نبی کی امت اسی طرح دنیا سے چلی جائے اور ہم تبلیغ کے کام کو ایکسٹرا سمجھیں, برکت کا سمجھیں, ثواب کا سمجھیں, اور ان کا ساتھ سہکار نہ دیں, گشتوں میں ساتھ نہ دیں. ان دیہاتوں میں ہم تین تین دن کی جماعتوں بنا کر نہ جائیں اور ہم چلوں میں نہ جائیں, اور یہ دنیا سے ایسی چلی جائے گی. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانا ہے, قبر میں جاتے ہی یہ تینوں سوال ہوں گے جن کی میں بات کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا سوال ہوگا, دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا بتاؤ اس آدمی کے متعلق تمہاری کیا عقیدہ ہے, اگر ہم نے ان کا کام کیا ہوگا ان کے جیسے زندگی بنی ہوگی, جواب آسان ہوگا. اور اگر اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا کس کا آسرا ملے گا؟ کل قیامت کے دن خاتم النبیین العالمین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا آسرا نہیں ہوگا, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا, اسی کے اگر جگہ ملے گی اسی کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی. اگر سفارش کا حقدار کوئی ہوگا وہ محمد عربی ہوں گے, اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا, جامع کوثر ان کے پاس ہوگا. اگر ان کا کام کیا ہوگا تو خوشحالی ہو جائے گی. اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے, ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا, ہم اپنے نبی کی ہمدردی میں ہم اپنے آپ کو محمدی بنائیں. ہم ہر حال میں یہ سوچیں کہ میں نے اپنا حلیہ بگاڑ دیا, میری شکل بدل گئی, میری زندگی بدل گئی, اگر اس حال میں مر گیا میں کیسا مروں گا. میں بے نمازی ہوں, میں بے نمازی مروں, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ کوئی بے نمازی اٹھائے. تو جب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ کوئی بے نمازی اٹھائے, میں خود بے نمازی مر گیا, میرا کیا حال بنے گا. جس حال میں گناہ کرتا ہے اسی وقت سوچو اگر اسی حال میں میری موت آ گئی میرا کیا حال ہوگا. ابھی چند جوان اسکارپیو میں جا رہے تھے, مسلمان ہیں اور زور زور سے گانے بج رہے ہیں, اور اسی وقت اسکارپیو کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سب کے سب وہیں مر گئے, اور گانے سنتے سنتے دنیا سے جا رہے ہیں. جس وقت گناہ میں ہوں اسی وقت سوچو میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں, اگر میری روح اس وقت قبض ہو گئی میرا کیا حال بنے گا, میں کس حال میں مروں گا. یہ سوچ کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ہماری کوشش ہو, وہ کوشش اندر کی مایا بنے گی, اندر اللہ کا ڈر آئے گا تو یہ سب چیزیں ہوگی. اپنی فکر کریں, اپنے اہل و عیال کی ہم فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی سوال ہوگا. ہمارے ذمہ ہماری بیویوں کی ذمہ داری ہے, ہمارے ننھے منے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے ننھے منے بچوں کو بچپن سے یہ ساری باتیں ملے اس کی فکر ہم کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی وہ یہ اس کے لیے اس کی اولاد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. ہماری کوشش یہ ہو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں اچھا ماحول ملے, اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اچھا ماحول دیں, اچھا ماحول دیں, اچھے ریت رواج پڑھ ڈالیں, اچھی اچھی چیزیں ان کو ہم سکھائیں, ہمارے بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں, اچھے ماحول کا عادی بنائیں. اور ہمارے ننھا منا بچہ ایک بھی نہ بچے جو مکتب میں نہ جاتا ہو, جو دین کی تعلیم نہ لیتا ہو. اپنے محلوں میں بچوں کے پڑھنے کا انتظام کرو, اس کے لیے اپنے پیسے لگاؤ جیسے اور تعلیموں کے لیے پیسے لگاتے ہیں. اچھی تنخواہ والے مدرس رکھو اور ان کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھو کہ یہ مدرس ہمارے محلے میں پڑھا رہا ہے, اس کا احسان ہے. اگر یہ مدرس نہ پڑھاتا, یہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دینا میرے ذمے ہے. ہمارا اتنا بڑا بچہ ہو گیا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ بچہ میرے لیے درد سر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا. میں نے اس کو دین نہیں سکھایا اور میں اس سے فرما برداری کی امید کرتا ہوں. یہ اولاد میرے پاس امانت ہے, ہمارے ایک ایک بچہ تعلیمی حلقوں میں جائیں, ہمارے گھر کے ماحول کو بنائیں, روزانہ یہ زندگی گھر میں پڑھیں کہ روزانہ گھر میں تعلیم ہو. اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارا ایک ایک بچہ, یہ ہمارے گھر کی دستورات, یہ فضائل اعمال, فضائل صدقہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے, ایمان والا مرد کیسا ہو, ایمان والی عورتیں کیسی ہو, ایمان والے بچے کیسے ہوں, یہ باتیں لکھی ہے. ہمارے گھر میں ساری باتوں کے چرچے ہوتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں باتیں نہیں ہوتی اللہ رسول کی باتیں نہیں ہوتی. ہمارے گھر ہوٹل بنتے ہم کھانا کھاتے ہیں, ہمارے گھر لاج بنتے ہم سوتے ہیں, ہمارے گھر ایمان والوں کے گھر نہیں بنتے. ہم روزانہ 10-15 منٹ گھر میں تعلیم کریں, چھ صفات کا مذاکرہ کریں, ہماری نسل ایمان والی بنے گی, ورنہ ہماری نسل ہمارے سامنے ضائع ہو جائے گی. یہ ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں اپنی فکر کرنا ہے, اپنی اولادوں کی کرنا ہے, اپنے محلے والوں کی کرنا ہے, گشتوں کے ذریعے سے, ملاقاتوں کے ذریعے سے, اور پھر چلوں میں جا کر پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے کی فکر کرنا ہے. یہ نبی کے رشتے کا حق بنتا ہے. اور تیسرا حق ہر ایمان والے کو جو قبر میں پوچھا جائے گا, پہلے اللہ کا, پھر اس کے بعد نبی کا, اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ دین کا ہوگا. دین کا, دین کا کیا حق بنتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے دین کا تعاون کرنے کا مطالبہ کیا. ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. ہم جہاں بھی رہیں جیسے بھی رہیں ہمارے نبی کا دین دنیا میں پھلے پھولے, ہمارے محلے میں پھلے پھولے, ہمارے جوانوں میں, ہمارے عورتوں میں, ہمارے محلوں میں, اس کے اسباب اختیار کرنا, اور جو اسباب اختیار کیے جائیں ان میں تعاون کرنا تاکہ اللہ کے دین کو دھکا لگے, اللہ کے دین آگے بڑھے, پروان چڑھے, کیا اس کے لیے جان لگانی پڑے تو جان لگانا, مان لگانا پڑے تو مان لگانا. یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے, یہ اس دین کا حق بنتا ہے, یہ مزاج بنانا پڑے گا. ان تینوں کا سوال قبر میں ہوگا. خوش قسمت ہے ہمارے ساتھی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو سیکھنے کی نیت سے جائیں کہ اللہ کے راستے میں ان کو سیکھنا ہے. اسی لیے جب آپ نیت کر کے جاؤ گے, عمل کا مدار نیت پر ہے, اللہ آپ کو یہ چیز دے دیں گے. جب تم سفر شروع کرو اسی نیت سے کرو, اور سفر سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو محمدی بنانے کے لیے سنتوں کا ایک ہر عمل کو سنت کے مطابق روز کرنے کی کوشش کرو. جب تم روزانہ سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرو گے نا, تو ان شاء اللہ چار مہینے میں چلے میں تم انشاءاللہ جب واپس لوٹو گے تو کسی نہ کسی درجے میں اپنی زندگی کو بدلی ہوئی لے کر آؤ گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے دن سے ہی, جس دن تمہاری جماعت ابھی یہاں سے روانہ ہو, سنت کے مطابق اپنے پورے سفر کی زندگی ہمیں کر رہی ہے. آپ کی جماعت کا ذمہ دار طے ہوگا یہی سے اپنے آپ اپنے ذمہ دار کے تابع ہو جانا ہو, اور اس کی بات مانتے ہوئے وقت گزارنا. کیونکہ ہمیں ابھی اللہ کی بات ماننا نہیں آئی, اپنے نبی کی بات ماننا نہیں آئی. جب ہم اللہ اور اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے وقت گزاریں گے تو اپنے امیر کی بات مانتے مانتے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے گی. ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے پر ہم بڑھ جائیں گے کہ ان کی بات مانتے ہوئے ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہوگا, فرما برداری اور ماننے کا جذبہ ہوگا. اس لیے مانتے ہوئے سفر کرنا ہے. آپ کی جماعت پر جو ذمہ دار طے ہو جائے اس کی بات مانتے ہوئے وقت گزارے. اور ہم اپنے دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنا پورا سفر اپنی جان اور اپنے مال سے کریں گے. ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے, ہم لوگوں سے سوال کر کے لوگوں سے پیسے نہیں مانگیں گے. کتابوں میں آتا ہے جو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے سوال کا دروازہ کھولتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیں گے. اس لیے ہم اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جائیں گے. ہاں اگر انتظام نہیں ہوا ہے, انتظام نہیں ہے, قرضہ لیں گے. ہمارے نبی نے قرضہ لیا ہے, لیکن قرضہ ادا کرنے کی نیت سے لیں گے. اور پھر جب سفر میں جائیں گے اپنے ساری ضرورت کی چیزیں, اپنی انفرادی اور اجتماعی سب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ کسی بستی میں جا کر ہمیں سوال نہ کرنا پڑے. اور پورا سفر سنت طریقے پر کریں. دنیا میں اور لوگ بھی سفر کرتے ہیں, آپ کا سفر اور ان کے سفر میں فرق ہے. کہ آپ اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کا ہر عمل دعوت بنے گا. آپ کو ہر آدمی کہ یہ حضور کے نمائندے ہیں اس نگاہ سے دیکھیں گے. اس لیے ٹرین کا سفر بھی, اسٹیشنوں پر قیام بھی, جب ٹرین میں سوار ہو جاؤ ہر آدمی اپنے سامان کی خود نگرانی کرے, اور جب ٹرین چلنے لگے آپس میں مشورہ کرو کہ کیسے ہم اپنے ٹرین کا ٹائم وقت گزاریں گے, کھانا کب کھائیں گے, نماز کب پڑھیں گے, تعلیم کب کریں گے. یہ سارا مشورے کے ساتھ جاؤ. جب بستی میں اترو تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لو, اور بستی میں پہنچنے کے بعد سامان اتار لیا. ہر جماعت کو ہر بستی میں تین کام کرنے ہوتے ہیں, ان تینوں کاموں کو کرنے کی نیت کرو. ایک اپنا وقت اچھا گزرے اس کی فکر کرو. ایک تو جماعت میں نکلنا ہے, اور ایک جماعت میں نکل کر اچھا وقت گزارنا ہے. اگر جماعت میں نکل کر اچھا وقت نہیں گزارا تو بجائے بننے کے آدمی بگڑ کر آتا ہے, اور جو آدمی اللہ کے راستے میں بگڑ گیا پھر وہ کہیں نہیں بنے گا. مولانا احسان رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں بگڑ گیا پھر وہ کہیں صحیح نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جماعتوں میں بگڑ جاتے ہیں, وہاں کوئی نگران نہیں ہوتا. امیر صاحب نگرانی نہیں کریں گے, وہ فکر دلائیں گے. ہر آدمی اپنے خوشی سے وقت لگاتا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی فکر ہمارا وقت اچھا کیسے گزرے اس کی فکر. دوسرا جس بستی میں گئے ہیں اس بستی والوں کی فکر. یہ بستی والے جس طرح ہم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے, ایسے یہ بستی والے اللہ کے راستے میں کیسے نکلے اس کی فکر کر رہے ہیں. تیسرا, اس بستی میں سے چند لوگ تو اللہ کے راستے میں جائیں گے, باقی لوگ وہیں رہیں گے. وہ بستی والے آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں, اس کے لیے مسجدوار جماعت اس بستی میں بنانی ہے, اس کی فکر کرنا. ان فکروں کی دعا کر لو اسٹیشن پر, اللہ سے ان چیزوں کے لیے اللہ سے مدد مانگو, پھر بستی میں جاؤ. اور کوشش کرو کہ بستی میں پیدل چلو, پیدل ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن, مسجد سے مسجد, ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں. کیوں؟ کہ میں نبیوں والا کام کرنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام نے اور اکثر نبیوں کا کام پیدل ہوا ہے, پیدل. ان بستیوں میں, ان راستوں پر, ان بازاروں میں لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے بہت کام کیے ہیں. تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان بستیوں سے گزرو, تاکہ اللہ وہ زمینیں جس میں زمانہ گزر گیا, اس زمینوں پر کوئی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تھا, تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے وہاں سے گزرو. تمہارے اثرات ان بستیوں پر پڑیں گے, تم سے جو ہوائیں لگ کر جائے گی وہ لوگوں کے دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پیدل سفر کریں گے. کرو گے انشاءاللہ پیدل, جب مسجدوں میں پہنچ جاؤ تو مسجدوں کے آداب کے ساتھ مسجدوں میں قیام کرو. ہمارا پورا سفر مسجد میں ہوگا. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے اعتکاف کرو, اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرو. یہ مسجدوں کے آداب میں سے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس کو گندا نہیں کرنا, اس لیے سامان کو ایک طرف رکھ دو, اس کے اوپر چادر ڈال دو اور دو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. پھر اس کے بعد فوراً مشورہ کرو. مشورے میں یہ سوچو کہ ہمارا وقت اچھا کیسے گزرے اس کی فکر کرو. مشورے میں یہ سوچو کہ یہاں سے نقد جماعت کیسے بنے اس کو سوچو. اور مشورے میں یہ سوچو کہ یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنے اس کو سوچو. اگر آسانی ہو تو بستی والوں کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کر لو تاکہ تمہاری اور ان کی فکریں ایک ہو جائیں. تم وہ اور بستی والے ایک ساتھ فکر میں شریک ہو کر وہ کام کر لو. اگر بستی والے نہیں ہیں تو تم اپنا مشورہ کر لو. جب بستی والے زہر میں آئے تو پھر ان کو پورا مشورہ سناؤ کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ چیزوں کا مشورہ کیا ہے, ہم نے نقد جماعت بنانے کا یہ طے کیا, مزیدار جماعت بنانے کا یہ طے کیا ہے. پوری باتیں ان کو سناؤ. مشورے میں ہمارے ساتھیوں کا اچھا وقت گزرے سب سے پہلے اس کی فکر کرو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر چار چیزوں میں ہمارے ساتھیوں کا وقت گزارنے کی سوچیں گے تو ہمارے ساتھیوں کا وقت اچھا گزرے گا. یہ چار چیزیں وہ ہیں جو حضور کی مسجد کے اعمال ہیں. ہمارے اللہ جماعت میں آنے والے اور بستیوں میں رہنے والے, مقام پر رہنے والے, اگر ان چار چیزوں میں وقت گزاریں جماعت میں جا کر بھی اور مقام پر رہنے کے زمانے میں بھی, تو یہ اعمال ان کی تربیت کریں گے. اور ان میں سب سے پہلا یہ سوچو کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت دعوت اللہ میں لگے, اللہ کی بڑائی بولنے میں, اللہ کی عظمت کو بولنے میں, اللہ کی کبریائی کو بولنے میں, لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے میں. کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی بولتا ہے, دعوت دیتا ہے, تو وہ دوسروں سے پہلے بولنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے. ہم لوگ سب سے کم جو بولتے ہیں وہ اللہ کی عظمت سب سے کم بولتے ہیں. ہر آدمی سوچے کہ میں روزانہ اللہ کی بڑائی کتنی بولتا ہوں. اپنے خاندان کی بڑائی بولتے ہیں, اپنی پیڑھی کی بڑائی بولتے ہیں, میں بھی کچھ ہوں اپنا بولتے ہیں, میں نے ایسا کیا, میں نے اسے یہ بات کر لی, میں ایسا کرتا ہوں. بھائی میں کیا کرتا ہے, جو میں بکری کرتی ہے اس پر تو چھری چلا دی جاتی ہے. تو میں کیا کرتا ہے بھائی, سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ اپنی بڑائی بولنے کو پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ نے حکم دیا وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کو بولو. آج پوری دنیا سب کی بڑائی بولتی ہے, ہم کو اللہ کی بڑائی بولنی ہے. اس لیے سب سے زیادہ اپنے مجمع کو اللہ کی بڑائی کو بولنے میں مشغول کرنا ہے. اس کے لیے اس کو کہتے ہیں دعوت اللہ. اس کے لیے پانچ گشتیں ہمارے پاس, ان پانچوں گشتوں کے ذریعے سے اپنے مجمع کو یہ چیزیں بلوائیں. روزانہ عمومی گشت کریں, دس آدمیوں کی جماعت محلے میں پھرے, اس میں جا کر ہمارے ساتھی لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں. روزانہ تشکیلی گشت میں بھیجیں, تشکیل میں جائیں اور اس میں لوگوں کو دین سیکھنے کی ترغیب دیں, اس میں اللہ کی بڑائی کو بولیں. روزانہ وصولی گشت ہے کہ جو تیار ہو جائیں ان کو وصول کر کے مسجدوں میں لانا ہے. روزانہ تعلیمی گشت ہے کہ جب تعلیم مسجد میں ہوتی ہو, مسجد کے باہر بہت بڑا مجمع فارغ بیٹھتا ہے, ان کو بلا کر مسجد میں لانا ہے, اس میں اللہ کی بڑائی بولنی ہے. روزانہ تو خصوصی گشت ہے کہ ہم جس بستی میں گئے ہیں اس بستی میں باثر لوگ ہوتے ہیں, باثر, ان لوگوں کی ملاقاتوں میں جانا. مشورے کے بعد فوراً اس کی جماعت بنتی ہے کہ ہر بستی میں جانے کے بعد سب سے پہلے کام جو محنت کا شروع کریں گے وہ خصوصی ملاقات سے. اس بستی میں تین قسم کے باثر لوگ ہوتے ہیں. ایک دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوں گے, ایک تبلیغ کا کام کرنے والے بڑے لوگ ہوں گے, اور تیسرا اس بستی میں علماء ہوں گے. اس بستی میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کر ہم ان کی برائی نہ بیان کریں کہ ہماری جماعت آئی ہے تم خیر پوچھنے بھی نہیں آئے, بلکہ ان کو ہم بڑا بنائیں کہ ماشاءاللہ اس بستی میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی برکت سے ہوا ہے, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. وہی فکر لے کر ہم بھی آئے ہیں, اگر آپ مسجد میں آ جاؤ ہم اور آپ مل کر آگے کا کام کریں گے. پھر دنیا کے اعتبار سے جن کا بستیوں میں وزن ہے ان کی ملاقاتوں میں جائیں, چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں ان کا بستی میں وزن ہے ان کی ملاقاتوں میں جائیں. ان کی ملاقات میں ان کی دنیا کی برائی نہ کریں, بلکہ ان کو یہ کہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ دیکھا لوگوں میں آپ کا بڑا نام ہے, بڑی عزت ہے, لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا ہے. ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دیں, ہم ایک فکر کو لے کر آئے ہیں. اگر آپ تشریف لے آتے ہیں ہماری اس فکر میں آپ کے تعاون سے آسانی ہو جائے گی, اور جتنی خیر وجود میں آئے گی وہ آپ کے نام اعمال میں ہوگی, تو اللہ آپ کو اس کی برکت میں آخرت کا بڑا بنا دیں گے. یوں کر کے ان کو بڑا بنائیں. اور تیسرے اس بستی میں علماء ہوں گے. علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہے, نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے, یہ ہمارے سروں کے تاج ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے ماں ان کا بڑا درجہ ہے. جنت میں نبیوں کے بعد ان کی جنت ہوگی, یہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے حالات میں وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں. تو ہم ان کے پاس دعاؤں کے لیے جائیں, ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ جائیں, تشکیل میں نہ جائیں, ان کی تشکیل ہم نہیں کریں گے, ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے, ان کی زیارت کو عبادت سمجھیں گے. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو, ان کے پاس ہم دعا کی درخواست کے لیے جائیں گے. بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا, ہم ان سے کہ ہم یہ کام کرنے آئے ہیں, آپ دعا فرما دے اللہ آسان کر دے. اس طرح ان پانچوں قسطوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں مشغول کریں. اس کے بعد جو وقت بچے ہمارے ساتھیوں کو ہم تعلیم و تعلم میں مشغول, ذکر و عبادت میں مشغول کریں. ذکر و عبادت کیا, ذکر و عبادت تعلیم و تعلم میں, کہ ہر بچہ ہمارا سیکھے. کیا سیکھے؟ کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھے, ایک دعوت اللہ میں, دوسرا تعلیم و تعلم میں, کہ ہر بچہ ہمارا اپنے ضرورت کا دین سیکھے. اللہ کے راستے میں نکلا ہے, ہمیں فضائل کا شوق سننا ہے, فضائل کے اعمال سننے, اعمال کے فضائل سننے. نماز پر اللہ کیا دیں گے, نماز کتنی بڑی چیز ہے, روزوں پر اللہ کیا دیں گے, روزے کیا چیز ہے, اللہ کے مخلوق کی خدمت پر اللہ کیا دیں گے, اس کے لیے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتابیں ہیں. ان دونوں کتابوں کو صبح شام تعلیم میں پڑھنا ہے, صبح شام کی تعلیم میں, تاکہ ان اعمال کی قیمت ہمارے دلوں میں آئے اور ان اعمال کو ہم کرنے والے بنے. اس لیے روزانہ 3-4 گھنٹے روزانہ ہماری تعلیم ہو. تعلیم سے پہلے تھوڑے آداب تعلیم بیان کر دیں, پھر ہر بچہ اتنا قرآن صحیح کرنے کی کوشش کرے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. 10-10 سورتیں کم سے کم سب کی صحیح ہو جائے. اس کے لیے دیکھیں کتنے آدمی ہماری جماعت میں, ہماری جماعت میں اچھا قرآن پڑھتے ہیں, ان کے پاس جس کو نہیں آتا قرآن یاد کرنے کے لیے بٹھائیں کہ 10-10 سورتیں کم سے کم سب کے ٹھیک ہو جائے. پھر اس کے بعد ساری کتابوں میں سے نشان لگا کر تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے, اور اخیر میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں. دوپہر کی تعلیم میں 10-15 منٹ بچا لیں, 1.5 گھنٹے کی دوپہر میں تعلیم تھی, 1.25 گھنٹہ تعلیم کر لو, 15 منٹ اس میں سے بچا لو, اور آداب کا مذاکرہ کرو, آداب کا, سنتوں کا, ایمان والے کی زندگی کا آپس میں مذاکرہ کرو, تاکہ ہماری زندگی سنتوں والی بن جائے. اس طرح سے فضائل کا علم کتابوں کے ذریعے سے سیکھیں. دوسرا مسائل کا علم ہے, ہر آدمی کو اتنا دین سیکھنا ہے جتنے سے اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں. اگر جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہے, ان کے پاس بیٹھ کر انفرادی طور پر مسائل سیکھ لیں, پاکی ناپاکی کے, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض, یہ سب سیکھیں. اگر جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے تو جس مسجد میں تمہارا قیام ہے اس مسجد میں کوئی مولوی صاحب ہو, ان کے پاس بیٹھ کر اپنے ان اعمال کو سیکھ لیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ جب تعلیم و تعلم میں ہم وقت گزاریں گے, ہر بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئے گا. ہاں, پہلے زمانے میں تو لوگ غسل, میت کو نماز پڑھانے کو بھی سیکھتے تھے, میت کو غسل دینے کے طریقے بھی سیکھ کر آتے تھے. اب ہمارے ابا کا جنازہ ہو گیا, اب ہمیں غسل دینا نہیں آتا, غسل دینے والے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. بہترین خدمت یہ ہے کہ باپ مر گیا, باپ کی اب جسمانی خدمت آخری یہ ہے کہ آدمی اس کو کفن پہنائے, اس کو دفن کرے, اس کی نماز جنازہ پڑھے. لیکن نہیں آتا تو کھڑا ہوتا ہے یوں ہاتھ باندھ کر, او بھائی یہ سکھا ہوتا تو تیرے باپ کی آخری تمنا. کیا اس کے بعد تو اپنے باپ کی جسمانی خدمت نہیں کر سکتا, اپنے ماں کی نہیں کر سکتا؟ ماں کو قبر میں تو اتار, ماں کو تو نماز پڑھا. عورتیں کفن پہنائے گی تو نماز تو پڑھ سکتا ہے, کفن میں تو اتار سکتا ہے, ہم نے سیکھا نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ساری چیزیں لوگ سیکھ کر آتے تھے. اس لیے دوسرا, اپنے ساتھیوں کو تعلیم و تعلم میں مشغول کریں. تیسرا, ذکر و عبادت میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کریں. کہ ذکر و عبادت جو سیکھا ہے اب اس کے مطابق زندگی بناؤ. اس میں سب سے پہلا عمل 5 وقت کی نمازیں ہیں, کہ ہمارے ساتھی 5 وقت کی نمازوں کے عادی بنے, نمازیں سیکھ کر پڑھنے والے بنے, اچھے سے اچھی نماز پڑھنے والے بنے. اس کی مشق ہم کو کروانی ہے کہ 40 دن 4 مہینے میں وہ اس کی اتنی مشق کریں کہ وہ اچھی نمازوں کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں. ہاں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی قرآن شریف کی تلاوت پڑھنے والے بنے. حافظ قرآن روزانہ 3 پارے پڑھنے کے عادی بنے, غیر حافظ روزانہ 1 پارا پڑھے. کتابوں میں آتا ہے اللہ کا قرآن کل قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگا, اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ اللہ جس نے میرا حق ادا کیا تو اس کو بدلا دے, اور جس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو اس کو اپنے رحمت سے کاٹ دے. اللہ کے کلام کا ہم پر حق ہے, ہم قرآن پڑھنے والے بنے, ہم مسنون دعاؤں کے سیکھنے والے بنے. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو دعائیں ہیں وہ سیکھیں, وہ ڈھال ہے, ڈھال ہماری حفاظت ہو جائے گی اس سے. کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی نے بسم اللہ بول کر کھانا کھایا, چھوٹی سی دعا پڑھی, شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ چلو یہاں کھانا نہیں ملے گا. اگر اس نے کھانا کھایا اور ہم بھول گئے بسم اللہ پڑھنا, وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا. ہم نے دعا پڑھی بسم اللہ اولہ وآخرہ, اس نے جو کھایا ہے وہ الٹی کر دے گا, اس کے پیٹ میں ہمارا کھانا نہیں جائے گا. چھوٹی سی دعا ڈھال بن گئی. کتابوں میں آتا ہے آدمی نے بسم اللہ بول کر دروازہ بند کیا, شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے یہاں رات کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, چلو یہاں سے, اور بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کیا, اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے آ جاؤ یہیں ٹھہریں گے یا قیام کریں گے. ایک ایک بسم اللہ, ایک ایک عمل, یہ ڈھال ہے ڈھال. اس لیے روز مسنون دعاؤں کو سیکھیں, اللہ کے راستے میں نکل کر مسنون دعاؤں کی عادت ڈالیں. چوتھا, ہم نفل نمازوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اشراق ہے, تہجد ہے. تہجد کتنا بڑا عمل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر ڈر نہ ہوتا تو میں اس تہجد کو امت پر ضروری کر دیتا. کہ ہم دن بھر اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ, اور تہجد میں اللہ کہتے ہیں او میرے بندے او میرے بندے, اور ہم تہجد کے عادی نہیں بنے. کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تہجد گزار نہ بنے. اندھیرے کے تیر نشانے پر لگتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں کوئی مانگنے والا. ہم راتوں کو دیر سے سونے کے عادی ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو کوئی نہ جاگے, عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ اور رات کے آخر وقت میں اٹھ جاؤ. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ سے بات رکھنے کے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. اللہ سامنے سے پوچھتے ہیں کوئی مانگنے والا. واقوم قیلا, اللہ سے بات کہنے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. ہم اس کے عادی بنے. ہم ہر جنہیں سمجھے یہ روانگی کی بات ہو رہی ہے, یہ جماعت میں جانے والوں کو بھی کرنے کی چیز ہے اور جو مقام پر رہے وہ بھی کرنے کی چیز ہے. ان کو بھی یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے, ان کو بھی قرآن کا عادی بننا ہے, مسنون دعائیں سیکھنی ہے, اور ان کو بھی عبادت کا عادی بننا ہے. یہ ان کے بھی ضرورت کی چیز ہے اور ہماری بھی ضرورت کی چیز ہے. چونکہ یہ جا رہے ہیں اس لیے ہم نے خاص ان کو کہا, ورنہ ایسا نہیں کہ ہم اس سے باقاعد ہیں. جب تک ہم نہیں جاتے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت کریں ہم. اس لیے اس کی فکر کریں اور اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کی عادت ڈالیں. جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے, اور جو نہیں مانگتے ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, تم جو مانگو گے دوں گا. ہم مانگتے ہی نہیں. ہر آدمی سوچے ہم کتنا مانگتے ہیں. روزانہ ہمیں کتنے مانگنے کی عادت پڑی ہے. ہم روزانہ اللہ سے مانگنے کے عادی بنے. تو اس طرح ذکر و عبادت میں اپنے ساتھیوں کا وقت گزارے. چوتھی چیز جس میں وقت گزاریں گے وہ خدمت ہے. خدمت اپنی خدمت خود کریں, کسی پر بوجھ نہ بنے. ہمارے نبی اپنے گھر میں خدمت خود کرتے تھے. یہ واپسی والوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنا کام خود کرتے تھے, بائی آرڈر کسی سے نہیں کرواتے تھے. ہم اپنا کام خود کرنے کی عادت بنے. اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں کہ ان میں کوئی کمزور ہو ان کا تعاون کریں. اپنے ذمہ دار کی خدمت کریں, ان کی جو فکریں ہیں ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. اور بستی والوں کی خدمت کریں کہ ہمارے ذریعے سے بستی والوں کو راحت پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. ان اعمال کو کرتے ہوئے اگر وقت گزارا تو انشاءاللہ ہمارا وقت اچھا گزرے گا. سب گزارو گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق میں قبول فرمائے.